محبوب ہو اللہ رب العالمین، محفوظ فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہو گیا اللہ رب العالمین اسے کامل شفا عطا فرمائے. مجھے دیکھنے والے اور اس کو سننے والے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، درس شفا کی قربان سے ہمیں حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس اور مبارک کتاب شفا شریف سے اس درس کا سلسلہ شروع کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے موجودہ صورتحال کے اندر دلوں کے اوپر ایک مایوسی تاری ہے، چہروں پر ایک مایوسی کے اثار ہے، اور موجودہ حالات کے اندر انسان ظاہر سی بات ہے خارج سے گرد و نواح سے اثر حاصل کرتا ہے، اثر لیتا ہے. تو جو شور شرابہ اور ایک خوف کی جو فضا بنی ہوئی ہے تو طبیعتوں کے اندر ایک ناامیدی ہے، ایک بے چینی ہے. تو ہم نے چاہا کہ درس شفا سے قبل ہم اسی عنوان کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری طبیعتیں ایمانی لذتوں کو پائیں، اور یہ آزمائش اور ابتلاء کی صورت میں جو ایک ناامیدی کی فضا کھڑی ہے وہ ہم سے رخصت ہو جائے. اور میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ واحد ذریعہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اور اللہ رب العالمین سے فریاد ہے. میں نے چاہا کہ ہم اپنے آج سے جو پروگرام تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں ہم ذکر کرتے رہیں گے، اور جب بھی آپ کے سامنے آئیں اس عنوان کے ساتھ آپ سے ہم گفتگو کریں گے. میں نے یہ چاہا کہ دعا دلوں کو تمانیت دینے کا ذریعہ ہے، اللہ سے فریاد کرنا، کیونکہ دعا فطرت کا تقاضا ہے. دعا ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے مومن اپنے دل کے اندر قرار اور تمانیت پاتا ہے. سوال کیا گیا کہ جناب دعا کا سلسلہ کب سے ہے، تو جواب دیا گیا کہ انسان کب سے ہے، یعنی یہ سلسلہ کتنا قدیم ہے، دعا مانگنے کا سلسلہ کتنا پرانا ہے جتنا انسان خود پرانا ہے. انسان کے دل و دماغ کے سکون کے لیے دعا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. جب آرام، پریشانیاں، مشقتیں ایسی دامنگیر ہوتی ہے اور چاروں طرف سے حالات ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب اسے جان چھڑانا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو بے ساختہ خود اس قادر مطلق کے حضور ہاتھ اٹھتے ہیں اور بندہ اس کی فرح پر طلب کرتا ہے، اور موجودہ آنے والے حالات، آزمائش، ابتلاء کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ اور اس کی مدد کا سہارا لیتا ہے. یقیناً مجھ سے تمام لوگ اس بات پر متفق ہوں گے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے کے بعد، چند آنسو کے قطرے گرنے کے بعد، اور اپنے دل کے التجاؤں کو عرض کرنے کے بعد، اگر دعا کی قبولیت جو ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہماری تمنا ہے، اگر وہ اسی وقت فوراً نہ بھی ہو سکی، تو دعا کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دلوں کو قرار ضرور آ جاتا ہے، دلوں کو تمانیت ضرور آ جاتی ہے. اور میں دیکھنے والے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان اگر خود سے یہ سوال کرے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو یہ جواب اس کا سب سے درست ہوگا کہ دلوں کا سکون پانا، ذہنوں کا تمانیت پانا، ذہن کا پرسکون ہونا، باطنی قرار اور دلوں کا سکون پانا، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور یقیناً وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ خبردار تمہاری باطن، تمہاری طبیعت، تمہاری روح، تمہارے دل کا اگر سکون ہے تو اللہ رب العالمین کی یاد ہے. میں یہ چاہ رہا تھا اور میں دوستوں سے مشورہ کیا، بزم مدانش کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے ہم نے مشورہ کیا کہ درس شفا کی ابتدا میں ناامیدی کی فضا میں اپنے آپ کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور امید کی طرف آنے کے لیے کیوں نہ ہم دعاؤں کا سلسلہ شروع کریں، اور خاص طور پر وہ دعا جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے برگزیدہ بندے حضرات انبیاء کرام، نبیوں کی دعائیں، رسولوں کی دعائیں، جن کو قرآن کریم ذکر کہتا ہے وہ کل من الاخیار، वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के सबसे नेक तरीन लोग हैं, सबसे नेक अखियार है, सबसे पसंदीदा है। मोहतरम नाज़रीन आप गौर कीजिए, अंबिया किराम की दुआएं और ये पुरानी दुआओं का सबसे बड़ा सहारा ये है कि दुआ के अंदर एक सबसे पहली जो जिक्र चीज है वो क्या है कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करेगा तो उसके लिए उसका लाजिमा, उसका तरीका यह है कि हमारी तबीयतें भी हमारी जुबान का साथ दे रही हो। यह ना हो कि जुबान रब्बना आतिना फिद दुनिया कह रही और दिल कहीं और लगा हुआ, ध्यान कहीं और है, या ध्यान कहीं ध्यान और दिल जो चाह रहा है जुबान उसको बयान नहीं कर पा रही। तो दुआ के अंदर खुशू खुशू का होना जरूरी है, जाहिर बातिन का इंतजार जरूरी है, जाहिर बातिन का जुड़ना जरूरी है। की बात मैं बिल्कुल सादा अंदाज में बात कर रहा हूं ताकि बात हमारे सामने बिल्कुल वाजी हो जाए कि जाहिर बातिन का, यानी मैं जो कह रहा हूं और मेरा दिल उसको महसूस भी करे, उन जज्बात को पाए भी और मेरे अल्फाज के पीछे मेरी वो तहरीक भी हो, उस वक्त होगा कि जब मेरे अंदर वो यादें मौजूद हो, वो मंजर मौजूद हो और मैं अपने अंदर की दुनिया को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दूं। पुरानी दुआओं का और अंबिया की दुआओं का मेरी बहनों मेरे भाई को सबसे बड़ा फायदा यह है कि पुरानी दुआएं एक तो अंबिया इकराम की जुबान से लिखी हुई दुआएं, उनका मर्तबा, उनका मकाम, उनकी हैसियत, उनकी ताजी, उनका रुतबा, उनका नाम मुबारक आने ही से दिलों के अंदर एक पाकीज़गी की फिजा नमूदार हो जाती है, तबीयत खुद अल्लाह की इबादत की तरफ रानी हो जाती है और फिर तैयार ही तबीयतों को करना है, अंदर से अपने आप को तैयार करना है दुआ के लिए। तो पुरानी दुआओं का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तबीयतें उन माजी के हालात के लिए, जहां किसी नबी किसी रसूल अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ते हैं तो फौर जहन इस तरफ जाता है कि वो कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, ये वाकया क्यों पेश आया, क्या हालात थे, क्या तारीख थी, क्या सिलसिला था और ये बातें क्यों सामने हुई, तो फौरन बंदा जो है उस वक्त उसके मंजर में खो जाता है, उन वाकयात में खो जाता है, उन किस्सों में खो जाता है और उस पाक वाकयात की तरफ जाता है तो दिल और दिमाग से फजूल ख्यालात निकल जाते हैं और उनकी पाकीजा यादें बंदे को अल्लाह के हुजूर मुखलिस कर देती है, अल्लाह की मोहब्बत को पैदा कर देती है, ईमान और यकीन के दर्जे को बढ़ा देती है। तो आज हम आपके सामने पुरानी दुआएं जो अंबिया इकराम की है वो जिक्र करना चाहेंगे और मुख्तसर करेंगे, वक्त हमारा मुख्तसर ही होगा ताकि मुख्तसर वक्त के अंदर कुछ गुफ्तगू हो और इंशाल्लाह ये तरतीब के साथ पूरा महीना हम आपके साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह अजीज। इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हमारा जहन अंबिया इकराम की उन यादों की तरफ चला जाएगा, उन बातों की तरफ चला जाएगा, उसके साथ साथ हमें मांगने का सलीका आ जाएगा मोहतरम नाज़रीन, क्योंकि अंबिया इकराम को अल्लाह को सबसे ज्यादा जानने वाले, उन्हीं से हमें आदाब जिंदगी आती है, उन्हीं से हमें आदाब बंदगी आती है, उन्हीं से हमें सलीका चलन अल्लाह के हुजूर किस तरह पेश होना है, अल्लाह के हुजूर किस तरह गुफ्तगू करना है, कौन से ऐसे जुमले हैं जो नहीं मांग कहने, कौन सी ऐसी तमन्ना है जो नहीं लानी और नहीं बयान करनी और कौन सी ऐसी तमन्ना है जो बयान करनी है और करना है। तो ये पूरा आदाब का सिलसिला, पूरा सलीका जो हमें अल्लाह अंबिया इकराम के तबीयतें तो उनके वाकयों से तैयार हो जाएगी और मांगने का तरीका उनके अल्फाजों से आ जाएगा और आप देखेंगे कि वो पाकीज़ा लिबास जो अंबिया इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदाबाद के हुजूर अपनी फरियादों को मांगने के लिए जिक्र करते हैं वो बड़े कमाल के। तो पुरानी वाकयात के साथ और क्यों आप पुरानी नबी के जगह जिक्र किया ना, तो वो कुछ ना कुछ मेरे अंबार रसूल इमान सब भी तुम ही कमाल है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी मुकर्रम से खिताब करते फरमाया वो कुछ ना कुछ वाले कभी अंबार रसूल, ऐ नबी मुकर्रम हम आप पर एक नहीं सारे रसूलों के किस्से सुनाएंगे, यानी आज हमारा मौजूद ही और आज से हमारा मौजूद ही है कि अंबिया की दुआओं को हम जिक्र करेंगे लेकिन अंबिया के किस्सों के साथ, जरूरी बातों के साथ, ताकि तबीयतें जो दिलचस्प माहौल को पैदा करें, पाकिजा माहौल को पैदा करें, और दिल के अंदर अंबिया की मोहब्बत के जरिए नाउम्मीदी खत्म हो जाए, बेचैनी खत्म हो जाए, गैर यकीन जो फिजा है वो खत्म हो जाए, गैर यकीन जो कैफियत है वो खत्म हो जाए, यकीन के दरीचे में हम आ जाए, हमारा शौक हमारा मोहब्बत एक तकाजा बंदगी, एक बंदे को अपने रब के आगे किस तरह होना चाहिए, ये जो कैफियात है, ये जो मिजाज है, ये जो माहौल है, ये सब उस वक्त बन जाता है कि जिस वक्त बंदा अंबिया इकराम की जिंदगी और सीरत को पढ़ता है। अगर जहन सवाल आ जाए कि आप सीधा सीधा प्रशासन साहब बात कर सकते थे, अंबिया ही के नाम से क्यों किया, तो मैं आपका करता हूं कि कुरान करीम ने हमारे नबी मुकर्रम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया, आपके बाद ना कोई जदीद नबी आएगा ना कोई जदीद नबी पैदा होगा। अल्लाह ने आपसे खिताब करके इरशाद फरमाया कि ऐ नबी मुकर्रम, ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, ہم آپ کے سامنے وَكُلَّ نَقُصُّ, ہم خود سارے نبیوں کے قصے, نَقُصُّ اللہ کہتا ہم آپ کو قصے سنائیں گے, ان کے حالات بتائیں گے, ان کی زندگیوں کی آزمائش بتائیں گے, ان کے کامیابی کے مراحل بتائیں گے, اور جب مشقت اور پریشانیاں ان پر آ جاتی تھی تو کس طرح وہ تحمل کے ساتھ, قربانی کے ساتھ, اور جس طرح استقامت کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے, اور پھر جب ہمارے انعامات کی بارش اس آزمائش اور اطلاع کے بعد ان پر آتی تھی, وہ سارے قصے نقصو علیہ کا ہم آپ کو سنائیں گے کل سارے نبیوں کو, نبیوں کے قصے. سوال ہوا کہ کیوں سنائیں گے, فرمایا ہم سب بھی تو ہی فواد ہے, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اے خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے سنائیں گے کہ ماں نصب بھی تو بھی فبادت, تاکہ ان واقعات ان سچے حالات کو سن کر آپ کے دل میں سباب پیدا ہو, آپ کا یقین اور بڑھ جائے جو آپ کے درجے کے مطابق ہے, آپ کا حوصلہ اور بڑھ جائے, اور آنے والے مشقت حالات اور اللہ کے دین پر کھڑے ہونے کی وجہ سے جو حالات آ رہے ہیں اور جو دشمن سامنے سے کوشش کر رہا ہے, وہ تمام آپ کے سامنے آپ کے قدم استقامت کو متزلزل نہ کر سکے, یہ واقعات, یہ انبیاء کے قصے, ان کے حالات آپ کو اتنی توانائی دے کہ سامنے آنے والے کیسے بھی حالات ہوں وہ اس میں آپ استقامت کا مظاہرہ کر سکے. تو آپ اندازہ لگائیے محترم ناظرین, میرے بھائیوں, میری بہنوں اور گھروں میں سننے والے بچوں, ذرا غور کرو کہ جب انبیاء کرام یعنی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین تربیت کے لیے, ہمارے نبی پاک کی تربیت کے لیے, ان کی استقامت کے لیے اللہ رب العالمین آپ کے لیے جس چیز کو آپ کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے لا رہا ہے وہ انبیاء کی دعائیں ہیں, وہ انبیاء کے واقعات ہیں, وہ قصے ہیں. یہاں پر ہم نے چاہا کہ آج آپ کے سامنے کسی کو ذکر کرتے ہیں. سب سے بات سب سے پہلا یہ ذکر نبیوں کے اندر ابو البشر, جو باقاعدہ طور پر جن کی بحثت سب سے پہلے ہوئی, دنیا میں سب سے پہلے جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا, اور ہم تمام ہی ان کی اولاد ہیں. میری مراد ابو البشر حضور سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. حضرت آدم کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ہم اختصار کے ساتھ, کیونکہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں, چند ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے. حضرت آدم کی دعاؤں میں سے, علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں ایک بڑی مشہور دعا ہے, جو یقیناً اگر آپ اس پر توجہ کریں گے تو بے شمار چیزوں سے پتا چلیں گے. وہ دعا کہ جو آپ کے رب سے معافی طلب کرتے ہوئے اور اللہ کی قرب کو پانے کے لیے, اور جو بظاہر اشتہار آپ سے ایسا ہوا کہ جس کی بنا پر آپ کو جنت سے زمین پر آنا پڑا, تو پھر رب کے حضور آپ نے دعا کی تھی اور وہ جملے آپ نے ذکر کیے تھے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا, اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ, ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی, اپنے جان پر ہم نے ظلم کیا, جو نہیں کرنا تھا وہ کر بیٹھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اور اگر تو ہمیں نہ بخشی, وترحمنا, اور ہم پر رحم نہ فرمائے, لنکونن من الخاسرین, تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. इस दुआ का क्या मकसद है मैं भी अर्ज करूंगा आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा जो वक्त हमारे पास है वो आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। और आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम हजरत आदम की जिंदगी के अंदर जो निखार है वो अल्लाह का जो रुजू है, तौबा है, इनामत है, बंदगी है, उनके सारी है। हजरत आदम इस्लाम के वाक़े के अंदर हमें हक व बातिल का बड़ा वाज़े एक पैगाम मिलता है। और यकीनन अगर कोई मेरी बहन मेरा भाई इस बात को समझना चाहे, खैर क्या है, शर क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पाक क्या है, नापाक क्या है, ऐसी बात है हर इंसान ये चाहता है कि वो खैर की तरफ आए, शर से बचे। हम रोजमर्रा अपनी जुबान से जुमला कहते हैं हक व बातिल, खैर शर, नेक व बद, इन तमाम की हकीकतें हजरत आदम के वाक़े और किस्से के अंदर खुली जाती है। ये वाक़े तो बड़ा कदीम है लेकिन हम सारे वाक़े का इहाता नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उसमें जो जरूरी बातें हैं आपके सामने इस दुआ के जिक्र में हम जिक्र करें कि हजरत आदम ने दुआ क्यों मांगी थी। गौर कीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर हमें हकीकत मिलती है कि आदम और इब्लीस यानी हक व बातिल, खैर और शर, नेक व बद, इसकी इब्तिदा खैर की इब्तिदा, हक की इब्तिदा, नेकी की इब्तिदा, पाकीज़गी की इब्तिदा हजरत आदम का हुआ। बातिल शर, बुराई, गंदगी, शैतानत, ये इब्लीस इसका अनुमान है। तो आदम और इब्लीस, खैर और शर, आदम और इब्लीस, हक और बातिल, आदम और इब्लीस, नेक और बद, आदम और इब्लीस, पाकीज़गी और नापाकी, इसको समझने की जरूरत है। अब आप आगे चलिए, मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र मोहतरम नाज़रीन और मेरी बहन और मेरे भाइयों कुरान में कसरत के साथ किया है, और बिलखसूस इब्लीस के साथ जो आपका मुकालमा है और हक व बातिल की जो जंग है, जो फिर हमें उसका कमाल बदर में भी नजर आता है, उसका मुजाहरा हमें करबला में भी नजर आता है, उसका मुजाहरा हमें हमें हर हफ्ते दाई की सूरत नजर आता है कि चाहे वो हक के दाई जनाब रसूल मुकर्रम हो, सैयदना सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, शेर खुदा हो, करबला के अंदर हुसैन इब्न अली हो, और माता परस्तों के मुकाबले पर इमाम गज़ाली या गौसे आज़म हो, या अकबर के इल्हाब और बेदीनी के मुकाबले में हजरत मुजद्दद अल-सिस्तानी हो, अंबिया इकराम की इहानत और तौहीद की गलीज तहरीक के मुकाबले पर जिसने हक की आवाज लगाई, चाहे वो इमाम अहमद रज़ा हो, ये तसलसल अगर आप ऊपर तक देखें तो यह हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम ही की तर्जुमानी है। और इधर अगर आप यजीद को देखें, अकबर को देखें, इल्हाब को देखें, अबू जहल को देखें, अबू लहब को देखें, नमरूद को देखें, हामान को देखें, शिदाद को देखें, कारून को देखें, ये तमाम इब्लीस की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं। तो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस बात को बड़े करीने से खोलती है और उस पर तवज्जो करें। अब आप आइए जरा जल्दी से हम अपने मौजू को समेटते हैं, क्योंकि आपकी तरावी की आजादी है, कुछ थकन भी होगी, लेकिन ये लाइव प्रोग्राम आप तक है। अपने और दोस्तों को बताइए कि वो भी शरीक हो, ताकि ये तरबियत का महीना है तो ज्यादा से ज्यादा इसकी शरीक भी होता कि ये पैगाम दोस्तों तक पहुंचे और हमें, मुझे और आपको दीन की समझ का, दीन का सही रुख हमारे सामने जो वादे हो चुका है उस पर हम अमल की तरफ चल सकें। तो हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम और इब्लीस के साथ जो आपका मामला हुआ, इस किस्से कुरान ने सात जगह पर जिक्र किया। और नाज़रीन ये सूरत अल-बकरा के अंदर भी है, सूरत अल-आराफ के अंदर भी है, सूरत अल-हिज्र में भी है, सूरह बनी इसराइल में भी है, सूरत अल-कहफ में भी है, और सूरह ताहा में भी, और सूरह सवाद में भी। तकरीबन सात कुरान की आयात है कि जिसके अंदर हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान ये टकराव और ये बात है। हम इसकी मुकम्मल खत्म खाल को नहीं जिक्र करना चाहते, लेकिन ये बताते हैं कि इब्लीस कौन था, क्या था, किसको आगे हम जिक्र करेंगे। आप जरा तसल सुनिए, जब यहां तक हम समझ चुके हैं कि दुआ क्यों जरूरी है, अंबिया की दुआओं की क्यों हाजत है, कुरानी दुआओं का क्या मकसद है, और आदम और इब्लीस یہ تشبیہ فضیلت میں نہیں ہے معاذ اللہ، یہ اسی طرح کی تعبیر ہے جو حق و باطل کی ہے. اب آئیے قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ذکر کیا، تو ہم سورۃ البقرہ کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کے مرحلے واضح ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے الذی خلق خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی اللہ. ثم استوى الى السماء، پھر وہ رب متوجہ ہوا، توجہ فرمائی اس نے اوپر کی طرف، فسوّاهن سبع سماوات، تو ٹھیک ٹھاک اس نے تہ در تہ آسمان سات آسمان بنا دیے. وہ بكل شيء عليم، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے، اور تم بكل شيء عليم، وہ سب کو خوب جانتا ہے اور وہی علیم ہے. اس 29 آیت نمبر 29 سورۃ البقرہ قرآن میں دیکھ لیا، اس کے فوراً بعد جو آیت نمبر 30 آ رہی ہے اس میں اللہ العالمین فرما رہا ہے اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یاد کرو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. یہ آیت کا تسلسل بتاتا ہے کہ آسمانوں کے بنانے کے بعد، زمین کی فرض کو پھیلانے کے بعد، اب حضرت آدم کی تخلیق کا مرحلہ ہے. یعنی آیت نمبر 29 میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا اور زمین پر ہر رکھے والی چیز کو بنایا، پھر اس کی قدرت متوجہ ہو گئی اوپر اور سات آسمان تہ در بنا دیے، اور پھر فرمایا خلیفہ، اور یاد کیجیے آپ محبوب، آپ یاد کیجیے کہ جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کا کو بیان کیا تو فرشتوں نے آنے سے کہا کہ یا اللہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ سارے کہیں گے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد کرے گا اور اس میں خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تیری تسبیح تقدیس تیری پاکیزگی بیان کرنے میں آسمانوں میں کیا کم ہے، تو ان کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں جائیں گے خون ریزی کریں گے. اس کے بارے میں کئی مفسرین کی رائے ہیں کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان زمین پر آ کر خون ریزی کرے گا، ابھی تو انسان کے جو انسان اندر ہے اسی کی ولادت نہیں، اس پہ تو ارادہ ہے. اس کے بارے میں اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کو پیدا، اور جنات زمین پر آباد ہوئے اور انہوں نے زمین پر قتل و غارت بھی کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھایا تھا، جس کے بعد حضرت جبریل زمین پر آئے اور انہوں نے ان کو زمین سے دور کیا اور یہاں تک کہ پھر وہ سمندروں کی طرف نکل پڑے. تو اس مثال کو دے کر فرشتوں نے مثال کہ یہ بھی زمین پر جائیں گے فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنے کا، دیکھو اللہ رب العالمین جب کسی کو مقام دیتا ہے، اب ہم آج کی موجودہ کورونا کی صورتحال میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ قصہ صرف سنانے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ وہ واقعات ہے جو زندگی چاہے زمانہ جتنا بھی ترقی کر جائے، حالات کے پیچ و خم چاہے کیسے بھی ہو جائے، قرآن 1400 سال پرانا نہیں بلکہ قرآن ہر دور کا ہے، ہر وقت اس کی تعلیم ہے. اب ذرا غور کیجیے جو کورونا کے حالات کے اندر سے مایوسی تاری ہے، نا امیدی تاری ہے، یہ مایوسی کتنی خطرناک، اور مایوسی کس کی عادت ہے، اور امید واسط پر اپنے رب سے رحمت کے طلب کی فکر میں رکھنا یہ کس کی عادت ہے، کس کو سمجھیے آپ جو آج اس واقعے کے ذہن میں. دیکھیے میں یہاں پر آپ کو واپس کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو عروج دیتا ہے اور اللہ رب العالمین شان دیتا ہے تو پھر اس کو آزماتا ہے، اور وہ اس کی آزمائش اس کے لیے ہوتی ہے کہ اب یہ اتنی شانوں کے بعد ان کو دیکھا جائے، ظاہر کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف آتے ہیں یا غلط راستے کی طرف جاتے ہیں. یہ آزمائش اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں سے دی، اور فرشتوں کی آزمائش یہ تھی کہ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد کمال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوں گی، وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر شے کے نام ہم نے آدم کو سکھا دیے، تعلیم کر دی، جو بھی چیز دنیا کے اس پردے پر ظاہر ہونے جا رہی تھی یا ہوگی قیامت تک، اب میں کس چیز کا نام ہوں؟ بس میں چیز لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیجیے، بہت سے فرماتے ہیں قیامت تک جو چیز ویزیبل چیزیں جو سامنے نظر آئیں گی، جو چیزیں ہوں گی، وہ تمام چیزیں حضرت آدم کے سامنے رکھی گئی اور حضرت آدم کو بتا دیا گیا، مثلاً یہ چشمہ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کے نام بتا دیے گئے، اور اس کے بعد حضرت آدم کو سکھا دیے گئے، یاد کرا دیے گئے، اس کے بعد وہ چیزیں جو تھی جو سامنے تھی وہ فرشتوں کے سامنے تھی، اور فرشتوں سے کہا گیا چلو تم بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے بتاؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ذرا بتاؤ، وہ کہہ رہے کہ ہمیں تو نہیں دیکھا نہیں، تو ہم بتائیں گے کیا، ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے تم نہیں بتا سکتے یہ کیا ہے، ہمیں تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو ہمیں کیا پتا یہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ آدم آؤ اور تم بتاؤ یہ ساری چیزیں کیا ہے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی تعلیم سے ایک ایک کر کے ساری چیزوں کے نام ذکر کر دیے، ساری چیزوں کے نام آپ نے بتا دیے، سارے فرشتے دنگ رہ گئے، تو اللہ نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین نے اب امتحان لینے کے لیے فرشتوں سے کہا بھائی کل نبی ملائکہ کی جو نے آدم، اللہ نے حکم دیا میرے فرشتوں تم میری عبادت کرنے والے بھی ہو، پاکیزگی بیان کرنے والے بھی ہو، تم نیک بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کل نبی ملائکہ کی جو نے آدم، جب تم نے میرے آدم کی بڑائی کو قبول کر لیا اور ان کی بڑائی کی وجہ تھی علم، وعلم آدم الاسماء کلھا، علم وہ ہے جو ذات سے نسب سے ہر شے سے آدھا ہوگا، علم بڑے کمال کی ہے، اعلی حضرت امام علیہ السنت سے پوچھا گیا کہ علم افضل ہے یا عمل، فرما دیکھے علم کا نفع تو جب ہی حاصل ہوگا جب اس کے ساتھ عمل ہو، لیکن علم عمل سے زیادہ بڑا درجہ رکھتا ہے، جاننا علم ایک روشنی ہے، زندگی ہے، ایک پہچان ہے، علم اندھیرے کے اندر گزارا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اوپر فضیلت جو آئی وہ کس وجہ سے آئی، علم کی وجہ سے، ہم آہستہ آہستہ آگے اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور نتیجے کی طرف آ رہے ہیں اس تمہید کے ساتھ، اللہ نے فرمایا اس کل نبی ملائکہ سجدوا، اے فرشتوں اب تم یہ کرو کہ تم آؤ اور آدم کو سجدہ کرو، سارے کے سارے آ جاؤ اور آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، قرآن کہتا ہے سارے فرشتے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا وہ نہیں جھکا، کیونکہ آزمایا گیا تھا، آزمائش میں پول کھل گیا تو یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، آزمایا گیا کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور پھر اللہ کے کہنے پر تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے، وہ کہنے کہ نہیں میں تو بہت بڑا مولانا ہوں، میں تو بڑی عزت والا ہوں، مجھے تو اتنی کتابیں یاد ہیں، مجھے تو اتنے فرق آتے ہیں، میں اس کا ادب کیوں کروں، بھائی اس لیے کرو کہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے کرو کہ تمہارا کعبہ میں جا کر کہا جاتا پتھر پہ چوموں اللہ نے حکم دیا، اس پتھر کے گھر کا طواف کرو اللہ نے حکم دیا، صفا مروہ پڑھو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اب آپ دیکھیں بڑے بڑے قدر و فر والے، بڑے بڑے مقام والے جھکتے ہیں، آتے ہیں، کیونکہ جس ذات کو، جس شے کو، جس جگہ کو اللہ پسند کرے تو اس جگہ پر عقل نہیں لڑانا، وہاں عقل لڑاؤ گے تو ریز بنو گے، وہاں فیصلے دل کے ہوں گے کہ میرے رب نے کہہ دیا ہے، میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں، میرا رب مجھے جس کے بارے میں کہے گا میں آگے بڑھ پاؤں گا، تو فرشتوں کی جو سنت تھی وہ یہ کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں اور ہم نے یہ پاکیز دی ہے، بلکہ کہا اللہ نے اسے محبوب بنایا، خلیفہ بنایا، شان دی، فرشتے امتحان کے کامیاب ہو گئے اور حضرت آدم کی تازی میں جھک گئے اور ابلیس اس میں ایکسپوز ہو گیا، جو اب تک بڑے تاج، بڑے معاملات، بڑے حسن و کمال کے ساتھ، بڑی بزرگی کا ڈھونگ کر کے جو موجود تھا اس کو ایکسپوز کر دیا گیا، اور ایکسپوز وہ کیسے ہوا کہ اللہ کے حکم کی عبودی تھی، اور میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یوں سمجھیے کہ اللہ کے دشمن ہمیشہ پہچانے ہی جب جاتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ جو متکبر ہوگا وہ اللہ کے ولیوں کا ادب کبھی نہیں کرے گا، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کبھی نہیں کرے گا، لیکن جو واقعی میں اللہ کا بندہ ہوگا اس کے نزدیک اللہ کے ولیوں کا ادب، اللہ کے نبیوں کا ادب، ان کی نسبتوں کا ادب کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، اس لیے وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان سے پیار اللہ سے پیار ہے. ابلیس ایکسپوز ہو گیا، الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا، اور اللہ فرماتا ہے کان من الکافرین. عربی گرامر کے طلبا جانتے ہیں کہ کان سوار کے معنی میں آتا ہے، اور اسی معنی میں یہاں پر محسن نے لکھا آئی سوار من الکافرین، کافر نہیں تھا اب کافر ہو گیا. سوارا کا معنی ہوتا ہو گیا، کانا وکان من الکافرین، کانا پاسٹ کے لیے، یعنی تھا کافروں میں سے، ارے اگر کافروں میں سے تھا تو فرشتوں میں کیا کرتا، فرمانی سارا من الکافرین، اب ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، خدا کے نام پرواروں میں سے. اب آپ نے سب سے پہلی بات کیا ہے، اللہ نے آزمایا انہیں اور آزمانے کے لیے حضرت آدم کو آگے کی، اور اللہ نے فرمایا تو مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو پھر ہر اس سے محبت کرو گے جس سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن اگر تم صرف کسی خانہ پوری میں مجھ سے محبت کی بات کر رہے ہو اور تمہاری اپنی ذات بڑی ہے تو تمہیں اب آپ کے فرشتوں نے اپنی ذات، اپنے ذکر، اپنے علم اور اپنی بزرگی کی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور جس کو اللہ کہے گا ہم اس کو بھی مانیں گے. ابلیس نے کہا میں اللہ ہی کو مانوں گا، اور ہی اللہ نے کہا ہی کے ساتھ بھی بھی. اس ہی کا مقصد یہ بات ہے بھی بھی سامنے آئے، یعنی مجھے اگر مان رہا ہے تو پھر اس کو بھی مان، میرا ادب کر رہا ہے تو پھر میرے محبوبوں کا بھی ادب کرے. تو حضرت جبریل سجدے میں چلے گئے اور حضرت جبریل نے بتا دیا کہ میری توحید تو یہ ہے کہ میں اللہ کو بھی مانوں گا اور جس سے وہ محبت کرے گا تو خالق برحق، معبود برحق تو اللہ ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے گا تو اس کے کہنے سے اس کے مخلوق کے ہر فرد کو اس درجے میں مانوں گا اور محبت کروں گا جو اللہ رب العالمین کا. ابلیس جو تھا وہ کافر میں سے ہو گیا. اب حضرت آدم کی آزمائش شروع ہوئی. اب یہ آزمائش کا سلسلہ دیکھیں. حضرت آدم پر رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی، سورہ آراف موجود ہے کہ آپ کی بائیں پھسلی سے آپ کی بیوی سے یہ ہوا کو پیدا کیا گیا، کیونکہ حضرت آدم کو جب پیدا کیا گیا تو طبیعت بڑی، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ خوش نہیں رہے، یعنی طبیعت سیر نہیں ہوتی، بلا تشویش واقعی سے آپ کا جس کو کہتے ہیں ایک کوف کی طبیعت ہو جانا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے سکون کے لیے سیدہ حوا کو پیدا کیا. یہاں سے یہ بتایا گیا کہ شوہر کے لیے سکون اس کی بیوی میں ہے اور بیوی کے لیے سکون اس کے شوہر میں ہے، اور اس نظام کے ذریعے پھر افزائش نسل سے اچھی تربیت کے ساتھ معاملات آگے چلتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کو ہم مذاق مستی میں لیں. قرآن نے ذکر کیا کہ ہم نے آدم کے لیے حوا کو پیدا اس لیے کیا کہ جس سے آدم کو تسکین پہنچے، اس کے دل و دماغ کو تسکین پہنچے، اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے. حضرت آدم کو میں نے حکم دیا کہ آدم تم ایسا کرو کہ تم جہاں جا رہے ہو زمین میں تم جاؤ، کھاؤ، پیو، رہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن تمہاری آزمائش کیا ہے؟ تمہاری آزمائش یہ درخت ہے، اور آج بھی ہمارے لیے دیکھیں گے سب کچھ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو کھانا ہے کھاؤ، سب کچھ کرو، لیکن تمہاری آزمائش کیا ہے؟ کھاؤ وہ چیزیں جو ہم بتائیں، کاروبار ایسا کرو جو ہم بتائیں، عبادت ایسی کرو جو ہم بتائیں، پورا دن اپنے بچوں کے ساتھ رہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو وہاں آ جائیں، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں. تو یہ تمام چیزیں آزمائش ہیں، اور اس میں بتایا گیا، اور یہ آزمائش کو جو سر کر گیا دنیا بھی اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت بھی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو یہ بہت بڑی خطا ہو. ظاہر سی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور محبوب بندے ہیں، وہ کیسے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے؟ بعض عجیب قسم کے لوگ حضرت آدم کی زندگی پر عجیب عجیب پسرا کرتے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو نبی ہے، اور نبی وہ ہے جس کے بارے میں سورہ صواب میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 48 میں وہ کل من الاخیار، وہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اور ان کو اخیار سب سے وہ کل من اخیار سب سے بڑے نیک ہیں. یہ مطلق کہا گیا, اس کے مراد یہ ہے کہ ان میں گناہ نہیں ہوتا. اور اللہ انبیاء کی اتباع کا حکم دیتا ہے, تو اگر ان سے گناہ ہو تو پھر گناہ کی بھی اتباع ہوگی. تو جو لوگ انبیاء کے مرتبے اور عصمت انبیاء کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے, جس طرح کہ میرے اور آپ کے اندر ایک خوبی ہے بولنے کی. دیکھیں ہمارا ہاتھ بھی گوشت کا ہے لیکن نہیں بولتا, لیکن زبان بولتی ہے. ہمارے کان بھی پٹھے کے ہیں, پٹھوں کی اور چیزیں بھی ہمارے بدن میں ہیں لیکن وہ نہیں سنتی, کان سنتا ہے. تو جس طرح اللہ نے ہر انسان پہ خوبی دی ہے, جو خوبی اس کے اندر کمال ہے, تو اللہ نے انبیاء کو ایک بڑا رتبہ دیا ہے. اس بڑے رتبے میں انبیاء کے اندر ایک کمال رکھا ہے عصمت کا. عصمت ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کے کام سامنے آ جائے تو یہ بندہ جان رہا ہو کہ یہ کام غلط ہے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا, اور پھر اس میں مبتلا ہو جائے. انبیاء سے پاک ہو گئے. وہ عصمت وہ خوبی ہے, وہ وصف ہے جو انہیں گناہ کرنے سے روکتا ہے, اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. عصمت وقت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. تو جنہوں نے انبیاء کے مرتبے مقام اور عظمت کو فراموش کیا وہ جاہلوں جیسے تفسیر حضرت آدم کے درخت سے گندم کھانے یا جنت سے نکالنے پر تبصرہ کرنے لگے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے لگے. وہ سمجھ رہے جو ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. میرے بھائی جس طرح قرآن کو بیان کرنا ضروری ہے, اس طرح نبیوں کا ادب اور احترام بھی قرآن کے ساتھ ضروری ہے. اگر وہ احترام اور ادب اور جملے گھٹیا تمہیں زبان سے نکال دیے تو یہ زبان کے جملے ہی تو ہے جس نے ابلیس کو اتنا معلم الملائکہ ہونے کے باوجود اسے راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ کے محبوب بندے حضرت آدم کا ادب نہیں کیا. اللہ رب العالمین ہمیں نبیوں کی بے ادبی سے محفوظ کرے کہ ہم کوئی زبان سے ایسا جملہ ایسے, یعنی ہم وہ جملہ اپنے باپ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے, اپنی ماں کے لیے استعمال کرتے, نبیوں کے لیے استعمال کرتے. ایسے کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے اونچے سے ہم ملے. معاذ اللہ, غالب کا شعر پڑھ لیا جاتا ہے حضرت آدم پہ جو صحیح کفر ہے. غالب کے شعر کے بڑے بے آبرو ہو کر حضرت آدم کو لیے یہ کہہ رہا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے اونچے سے ہم ملے. معاذ اللہ, اس قسم کے غلیظ الفاظ, اس قسم کے ہلکے الفاظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کرنا, اس لیے قرآن کا درس ہر ایک سے نہیں لیا جاتا اور نہ دیکھا جاتا ہے. تو دیکھیں گے کس کے بارے میں بات کی جائے گی, ان کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے گفتگو کی جائے. ہاں اگر وہ اپنے رب کے حضور ایک جملہ کہیں, یا اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں ظالموں سے ہو جاؤں گا, کہ اس کا مطلب یہ کہ نبیوں کو ظالم کہا جائے. وہ اپنے رب سے جب ہم کلام ہوں تو وہ انتصاری پیش کریں, لیکن ہم اس لفظ سے ان کو نہیں یاد کر سکتی بلکہ ان لفظوں سے یاد کریں گے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ذکر کر رہا ہے, جو ان کے مرتبہ اور مقام کے لیے, کیونکہ انبیاء کی تعظیم لازم اور ضروری ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں پر تعظیم اور ادب کرتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہیں کے دل تقوی والے, جن کے دلوں میں اللہ کی نشانی اور شاعر سمبل کو کہتے ہیں جس سے اللہ پہچانا جاتا ہے, وہ قرآن ہے, وہ نبی ہے, وہ مسجدیں ہیں, جنہیں ان چیزوں کا احترام نہیں ہوگا اس کے دل میں تقویٰ کبھی نہیں ہو سکتا. اب آپ آئیے آگے. حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے فرمایا جہاں جائیں کھائیں پیئیں رہیں اپنی بیوی کے ساتھ, لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں, آپ کے لیے آزمائش وہ درخت تھا. سورۃ الاعراف آپ دیکھیے آیت نمبر 20 آیت نمبر 21, شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا کیونکہ ابھی بھی وہ جنت پی رہتا تھا, اور اس نے آ کر ابھی اس کو صدا نہیں سنائی ابھی, تو وہ آیا اور اس نے یا اس وقت آنا جانا اس کے لیے جائز تھا, ربا تھا, راستے کھلے ہوئے تھے. شیطان نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ پاک نے درخت کے قریب جانے سے اس لیے آپ کو روکا ہے کہ کہیں اس درخت سے کچھ پھل کھا کر آپ فرشتہ نہ بن جائیں اور ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جائے. آیت نمبر 20 اور 21 ذرا توجہ کیجیے. آیت نمبر 20 اور 21 قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کے سامنے قسم اٹھا کر کہا اللہ نے درخت سے کھانے سے جو منع کیا ہے آپ کو تو آپ کھائیے, منع نہیں ہے. خود اللہ نے اس لیے کہا کہ آپ فرشتوں میں سے نہ ہو جائیں, آپ ہمیشہ سے نہ ہو جائیں. اور یہ جو اللہ نے منع کیا ہے نا, تو یہ منع ہونا بصورت حرام نہیں ہے. اگر آپ کھانے کو کوئی حرام نہیں ہے, قسم اٹھا کر کہتا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ قسم کوئی جھوٹی کیسے اٹھا سکتا ہے، کیسی قسم اٹھا سکتا ہے وہ نندا، جھوٹ کیسے، جھوٹ کر قسم کیسے اٹھائے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس درس سے کھایا، کھانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو پھر زمین کی طرف اتار دیا، اور پھر وہ تمام 300 سال کا عرصہ جس میں آپ روتے رہے، اور یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ آپ پڑھتے رہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو پھر اپنے اذن سے معافی کا مجدہ عطا فرمایا، اور یہ جو بظاہر خطا نظر آتی ہے، جو دراصل میں خطا نہیں، جو بظاہر ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اکیلنس ظاہر میں تو یہ ہوا کہ اللہ نے منع کیا تھا اور آپ نے کھایا، تو جہاں پر یہ کہا گیا کہ عصا آدم نے عصا یعنی گناہ کیا معاذ اللہ، تو اس سے مراد جو وہ یہ نہیں، کیونکہ گناہ جو ہے، میں جلدی وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ لیجیے، گناہ کا معنی ہے جان بوجھ کر غلط کام کرنا، ایک کام غلط ہے نافرمانی کا، جان بوجھ کر کے یہ کام غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں، وہ بات ہمیں یاد ہو اور ارادہ جذب کے ساتھ یا انٹینشن سے اس کو گناہ اس کام کرنا وہ گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ طہٰ آیت نمبر 115 کے میں اس مسئلے کو کلیئر کر دیا، اب یہاں پر حضرت آدم کی قسمت پر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا، اللہ نے فرمایا فنسیا ہمارا آدم بھول گیا، فنسیا ہمارا آدم بھول گیا، ولم نجد له عزما، اللہ اور ہمارے آدم نے یہ کام تو کیا تھا لیکن اس کا عزم و ارادہ نہیں تھا، اب جو قرآن میں میرے بزرگ دوستو میں صرف قرآن سے بات کر رہا ہوں، حدیث کو نہیں ذکر کر رہا، یہ سورہ طہٰ آیت نمبر 115 ہے جس میں اللہ نے فرمایا فنسیا ولم نجد له عزما، بھول گیا ہمارا آدم کہ جو ہم نے اس کو کہا تھا یہ طرح سے لگا کھا لیا اس نے، لیکن ولم نجد له عزما، لیکن اس کا ارادہ اس میں نہ تھا، عزم اس میں نہ تھا، اللہ اکبر، کسی نے کہا کہ دیکھو شیطان تو جیت گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، میں نے بھی جذباتی نہ بنو، مسلمان ہو صحیح نظریے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، انصاف و عدل کے ساتھ آؤ، یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جیت گیا اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، پہلے ایک بات سمجھ لیا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو جنت کے لیے خلیفہ بنایا تھا یا زمین کے لیے بنایا تھا، پہلے یہ طے کر، تو وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہا آیت نمبر 30 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جا رہی فی الارض فی الارض فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو بنائی بھی زمین کے لیے نائی بنایا ہے، تو آپ ذرا خود سوچیں کہ جب حضرت آدم کو زمین کے لیے نائی بنایا گیا ہے تو وہ جنت میں کیا کر رہا ہے، ایک بات حضرت آدم نے زمین پر آنا تھا، کیونکہ آپ سے جو کام لینا ہے قرآن ہے، ہم نے زمین پر آپ کو اپنا نائب بنا، نائب بنا سے مراد یہ کہ ہم اپنی مرضی اس سے چلائیں گے، ہم اپنی بات اس کے ذریعے نائب کا مانا یہی ہوتا ہے، تو آپ بنے ہی زمین کے لیے تھے، وہاں جنت میں رہنے کے لیے نہیں، ایک بات، اچھا پھر یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ ابلیس جیت گیا اور حضرت آدم کو اس نے جنت سے نکال دیا، تو دوسری بات میں اس کرنا چاہتا ہوں، دیکھو ابلیس کو تنہا حضرت آدم کے جنت میں رہنے پر سیکھا ہو رہا کہ یہ کیسے جنت میں رہ رہے ہیں، تو حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور جو قیامت تک انسان پیدا ہوں گے ان میں مومن ہو یا کافر، وہ سب آپ کی پشت میں تھے، آپ کو سارے جنت کے اندر تھے نا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اولادیں پیدا ہوں اور زمین میں جو نافرمان ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو ابلیس کی طرف رہ گئے، اور جو آپ کے راستے پر وہ آ جائیں، ابلیس کو تو تنہا اکیلا حضرت آدم کا جنت میں رہنا گوارا نہ تھا، قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین آپ کے طریقے پر چلنے والے اور آپ کی اولادوں نے انبیاء اور سارے وہ نیک لوگ آپ سمیت سارے کتنے ہوں گے سب جنت میں چلے جائیں گے، اور ابلیس دوبارہ جنت میں نہیں جا سکے، تو دیکھو جیتا کون، جیتے حضرت آدم، اور بات بالکل واضح ہو گئی، اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات، موجودہ کرونا اور یہ جو حالات ہمیں مایوس کر رہے ہیں، اب ہم غور کرنا، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس کو، میری بہن نہ توجہ کریں گے، ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے کی مختصر سے وقت کے لیے، غور کرنا، آپ یہ سوچیں کہ حضرت آدم کیسے جیت گئے اور ابلیس کیسے ہار گیا، تو دونوں جگہ پر پانچ پانچ چیزیں ہیں، حضرت آدم نے پانچ کام ایسے کیے جو میں نے اور آپ نے کرنے ہیں، تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی دور نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیں کبھی عذاب نہیں دے گا. یہ میں گارنٹی سے کرتا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں کیا گارنٹی دوں گا, قرآن کہہ رہا ہوں. یہی آپ کی پانچ کام, پانچ عادتیں حضرت آدم نے ایسی اپنائی ہیں, اگر حضرت آدم کی اولاد وہ اپنا لے تو یقین اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے. لیکن جو ان پانچ عادتوں کو لے آئے گا وہ امید واسط رکھے کہ اللہ رب العالمین جہنم اسے کوسوں دور رکھے گا. جیسا قرآن سے انبیاء میں اللہ نے فرمایا ان الذین صدقت لهم من الحسنی, جنہوں نے ان باتوں کو مان لیا تھا اور حسن کے ساتھ اس نیکی کے ساتھ ہم نے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تھا, اولئک هم المفلحون, ہم نے جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے. لا یسمعون حسیسہا, اتنا دور رکھیں گے کہ وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنے گا. تو دل للچارا ہوگا آپ کا بھی کہ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں. تو میں بس بات کو ختم کرتے ہوئے وہ پانچ چیزیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. مقام عصمت پر ہمیں گزشتہ رمضان شریف کے اندر پورا تفصیلی بیان عصمت انبیاء پر کیا, ان شاء اللہ حضرت نوح علیہ السلام و دیگر انبیاء کے ذکر آئے گا تو ہم اس میں ضمن اضافی باتیں دعاؤں کے ساتھ, اصل تو موضوع دعا کا ہے, حضرت آدم نے دعا کب مانگی, کس طرح مانگی, یہ تمام چیزوں کے ساتھ میرے دوست بزرگوں ذرا توجہ فرمائیے یہاں پر اور غور کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ پانچ عادتیں ایسی تھی جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت دی. پہلی چیز حضرت آدم نے جو بظاہر غلطی ہو رہی اس کا اعتراف کریں, غلطی کا اعتراف, غلطی کو چھپائیں گے اور غلطیاں کرتے رہیں گے. پہلی چیز میرے اور آپ سے خدا نہ کرے کہ غلطی ہو جائے, کل لوگ ابن آدم خطا ہو, نبی پاک فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے یعنی جو انسان ہے وہ خطا کار ہے, خطا ہو جانا اس کی عادت ہے. ایک بات سن لیجیے کہ خطا کرنا یہ انسان کی عادت ہے, اس پر ڈر جانا یہ شیطان کی عادت, فرق ہو گیا. انسان جب تک انسان رہے گا اللہ معاف کر دے گا, جہاں وہ شیطان بنے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. تو گناہ پر ڈرنا یہ شیطان کی عادت ہے جو آج کل بچا ہوا, خطا ہو جانا یہ انسان کی عادت ہے. پہلی بات حضرت آدم کے ذکر سے جو پتا چلی گنتے چلیے, پہلی بات اپنی غلطی کا اعتراف, دوسری چیز اس پر ندامت اور شرمندگی, وہ بڑا غلط کام ہو, اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی کیا ہوگی, اس میں ندامت شرمندگی. تیسری چیز خود کو ملامت کرنا, کیا کر دیا تم نے, کیوں کیا تم نے, اپنے آپ کو ملامت کرنا, ندامت کرنا. تیسری چیز, چوتھی چیز توبہ اور زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر, اور پانچویں چیز اللہ کی رحمت سے امید لگا کر رکھنا کہ وہ معاف کرے. یہ پانچ چیزیں حضرت آدم کے پاس. اب دیکھیں آپ کہیں گے نہیں سمجھ میں آئی, تو میں نے کہا پھر آپ دن جب سمجھ میں آئے گا جب آپ رات دیکھیں گے, صحت جب سمجھ میں آئے گی جب آپ بیماری دیکھیں گے. اب میں آپ کو ابلیس کا عمل بتاتا ہوں تو حضرت آدم کی شان آپ کو بتا چلے گی. ابلیس پانچ عادتوں کی وجہ سے اس کا بڑا الگ ہوا. پہلی چیز کیا تھی, اپنے جرم کو تسلیم دینے, ایک نابک نہیں ہوا, شرمندہ نہیں ہوا, پکڑ کے کھڑا رہا. دو, تیسری چیز ارتکاب جرم پر اس غلطی کرنے کو اس نے اپنے آپ کو ملامت نہیں, نہیں میں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اس سے بہانے بنائے اس نے, توبہ نہیں تھی. چوتھی چیز, پانچویں چیز جو تھی وہ رحمت سے مایوس ہو گیا, اپنے آپ میں کہتا تھا کام تو میں نے بڑا کر لیا ہے, بخشا تو میں نہیں چاہوں, یہ مایوسی. اور ہم اردو میں کہتے ہیں مایوس ہو جانا, عربی میں کہتے ہیں ابلیس. ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونا, شیطان کا نام ابلیس نہیں ہے, یہ تو اس کی صفت ہے گندی. ابلیس کا معنی مایوس, تو مایوسی جو ہے وہ ابلیسیت ہے. بات کرونا کے اس ایشو پر آپ نے مایوس ہونے, کرونا کے مرض سے احتیاط ضرور بڑھتی جائے گی, حفظان صحت کے تمام اقدامات کو بروئے کار لایا جائے گا, لیکن لا عدوا, کرونا خود سے کسی کو نہیں چپکے گا, اللہ جس کے لیے چاہے گا یہ چپکے گا, خدا نہ کرے گا, اور اللہ جسے چاہے گا بچائے گا, کیونکہ یہ سبب ہے ان لوگوں کی عقلوں کو ٹھکانے پر لگانے میں. وہ کہتے تھے گاڈ نام والے, کون ہے خدا, ہمیں تو نظر نہیں آتا, اور کسی لکھنے والے گندے نے لکھا کہ جناب ہم نے تو اس کو تالے میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا. ماشاء اللہ, آج اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ کیمنس اور ایتھس کی ٹانگیں کاپ رہی ہے کہ ایسا جرسوما جس کے سائز اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے سائز کو 500 گنا بڑا بھی کر لیں تو تب بھی وہ دیکھا نہیں جا سکتا, ساری دنیا کو اس نے ہلا دیا. آج پتا چلا یہ مادیت نہیں ہے, کوئی اور ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے, جو مادے کا بھی خالق ہے, جو ہر شے کا خالق ہے, اور وہ قادر مطلق ہے کہ ساری قلتیں اور اسباب उसकी वजह से है और वो बगैर किसी सबब के। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बुनियादी फिक्र को हमें समझने की तौफीक दे। और मैं चलते चलते जुमला कहना चाहूंगा, हजरत आदम के जुमले आप देखें और ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए, रब्बना ज़लमना एतराफ ए हमारे रब हमने जुल्म किया अपने आप पर, एतराफ नहीं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, उम्मीद देखें या अल्लाह अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा काम मैंने बड़ा गलत कर दिया, अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना वतरहमना और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, मैं खसारे वालों में से होऊंगा, खसारे उठाने वालों में से होऊंगा। मुस्तदरक की सही हदीस भी सुनते चलिए यहां पर, हजरत आदम अलैहि सलाम ने ये जुमले भी पढ़े लेकिन सही हदीस में है सरकार फारूक आजम ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा या अल्लाह मुझे बख्श दे बिहक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बख्श दे। ये तबरानी के अंदर मौजूद है, ये इब्न तैमिया ने अपने फतावे के अंदर लिखा है, ये मुस्तदरक के अंदर मौजूद है, तकरीबन तवाकुल के करीब तक ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया आदम तुम मोहम्मद को कैसे जानते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका याद है जब तूने मुझे पैदा किया ना तो मैंने जन्नत के दरवाजों पर, मैंने जन्नत के दरख्तों के पड़ों के ऊपर और पत्तों के ऊपर मैंने तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, जहां तेरा नाम अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहू था वहीं उनका नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, तो मैंने यकीन कर लिया कि ये तेरे पसंदीदा बंदे हैं। अल्लाह ने फरमाया हाँ वो मेरे महबूब है, वो तेरी औलाद में से होंगे और वो महबूस किए जाएंगे, आदम वो ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। तो ये भी हदीस में मौजूद है, हजरत आदम ने नबी पाक का वसीला दिया। तो आइए दुआ करते हैं, यही दुआ को दोहराते हैं सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और आज की गुफ्तगू को खत्म करते हैं। अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलातु वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कुरानी दुआ हम पढ़ रहे हैं, सारा वाकया ज़हन के अंदर एक मुबारक शक्ल हजरत आदम की ज़हन बनाता है और फिर अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाकर कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह अलैहि सलाम पर खास फ़ज़ल फ़रमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, तमाम आलम इस्लाम पर अपना खास फ़ज़ल फ़रमा, जो हमारे माँ बाप रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब इस दारे फ़ानी से रहमत करके मौला करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा, हर रब करना वो मुसलमान को इस आफत से बचा जो इसमें मुबतला होकर दुनिया से चले गए, दर्जा शहादत अता फरमा, मौला करीम मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मौला करीम इस मुल्क से इस वबा को महफूज फरमा। या आलमीन जल्ला वाला जो लोग इस मुल्क के अंदर मस्जिदों के आबाद करने में और लोगों को इस मर्ज से बचाने के लिए SOP के जरिए वो उलमा वो रियासती इदारे वो नेक सियासतदान जो कोशिश कर रहे हैं आज हम दुआ को हैं या आलमीन इसकी बेहतरीन बरकत में रहा था। और जो कोई साजिश या स्टोरी खुद जब वो कैमरा लेकर आए तो 50 बंदे एक दूसरे में दाखिल होकर खड़े हैं और एतराज उनको मस्जिदों की सफों पर भी जो सोशल डिस्टेंस के साथ ना चाहते हुए ऐसी सफें हम नहीं बनाते, लेकिन उलमा दीनदार तबका हर हैसियत को जानता है उन हुक्म को रखते हुए इस तैयारी की हकीकत में सफों में फासला छोड़ दिया गया फिर भी शिद्दत का ताना दिया जाता है, मामलात किए जाते हैं, मराठी में हिदायत होता है। और वाकईतन जो पाकिस्तान के दुश्मन है और कादियानी के जिद है तो मौला करीम हमारे सूबे को भी और हमारे वतन को भी उनकी गलीज और नापाक वजूद से पाक फरमा। हम तेरे हुजूर तेरे नबी पाक तेरे महबूब आजम खातमुन नबीयीन जिनका वसीला देकर हजरत आदम ने अपनी दुआओं को कबूल कराया था उन्हीं का नाम पेश करते हैं कि हक़ नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन।